الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد میں نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے بارے میں آپ کے علم ہی میں ہوگا کہ سورہ بقرہ کی یہ تین آیات ہیں جو آخری یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. دو تحفے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ موقع پہ، ایک نماز پنجگانہ اور دوسرے یہ تین آیات. اور ان تینوں آیات میں جو ہماری بنیاد ہے اسلام کی وہ ہے ایمان، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت، اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اسی کی چیزوں پر یہ مشتمل ہے. اور پھر ایمان لانے کے بعد انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توثیق ہے کہ ہم ہر شخص سے وہی پوچھیں گے کہ جو ہم نے اسے دیا ہے. جو بھی امتحان کے لیے اللہ نے عطا کیا اسی کے مطابق اس سے سوال ہوگا، اسی کے مطابق اللہ جو ہے پوچھے گا. اور پھر یہ بھی عطا فرما دیا کہ کوئی نسیان اور خطا کے ذریعے انسان سے جو ہے سمت سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. تو درمیان والی ایمان جو آیت ہے وہ ہے ایمان پر مشتمل کہ ایمان کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایمان دین کی بنیاد ہے، اور ایمان اصل میں اس کائنات کے حقائق کے علم کا نام ہے کہ یہ کائنات کیا ہے، کس نے پیدا کی ہے، اس کا مقصد وجود کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. انہی چیزوں کو، ان حقائق کے ماننے کا نام ایمان ہے. ایمان کے لیے دو سورسز ہیں کہ جن سے یہ ایمان حاصل ہوتا ہے. ایک اس کی سورس ہے نور فطرت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر جو اصل بنیادی ایمان ہے اس کا شعور ہر شخص کو دے کر بھیجا. آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح انسانی کو پیدا کیا، جو لشکروں کے لشکر کی صورت میں پیدا ہوئی ہیں، بیک وقت پیدا ہوئی، ان سب کو اپنے سامنے پیش کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. قرآن مجید جو ہے اس عہد کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور یہ وہ عہد ہے کہ جو ہر شخص کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے عہد لے لیا، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن جو عذر نہ تم پیش کر دو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے. ہم نے اس لیے ہر شخص کے عہد لے لیا. اور تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریاتم من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا تم یہ بھی عذر اس دن نہ پیش کر دو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، ہم نے انہیں شرک کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی مشرک ہو گئے، تو کیا ان باطل کرنے والوں کی وجہ سے ہمیں ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لیے یہ عہد لے لیا کہ یہ بھی عذر تم اس دن نہ کر سکو، کیونکہ ہم نے ہر شخص سے یہ عہد لے لیا، اس لیے یہ بہانہ بھی اس دن نہیں چلے گا. تو معلوم ہوا کہ کتنا پختہ عہد ہے. اور واقعی حقیقت یہی ہے، قرآن مجید اسے ہی بیان کرتا ہے کہ وہ عہد اتنا پختہ ہے کہ وہ عہد بدلتا نہیں ہے، وہ اصل میں انسان کی فطرت بنا دیا گیا. وہ یاد رکھنے والا عہد نہیں ہے. ہمارے اوپر جو ہے بعض دفعہ ہی آتا ہے سوال کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب کیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے عہد کیا. تو جان لیجیے وہ یاد رکھنے والا عہد نہیں ہے، بلکہ آپ کی فطرت بنا دیا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس زندگی میں جسے بھی اپنا رب سمجھتا ہے اس کی بندگی پر زندگی گزارا. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ رب میں ہوں، اس کائنات کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہاری حفاظت کا بندوبست کرنے والا میں ہوں، اس لیے بندگی میری ہونی چاہیے. یہ جسے سورہ روم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا واقم وجہ کا للدین حنیفہ، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ جو ہے وہ دین پر یکسو ہو کر سیدھا کر لیجیے. وہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ہے اللہ کی اطاعت کہ وہ فطرت کے جس پر تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی انسان کی وہ فطرت جو اندر جو ہے اس طرح سے سمو دیا گیا ہے کہ کوئی انسان بھی اس کے خلاف نہیں کر رہا، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر رب بدل لیتا ہے، پھر جسے بھی وہ رب مانتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے. اور رب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی روح سے مالک کو کہتے ہیں، اور مالک وہ ہوتا ہے جو روزی رساں ہو اور محافظ ہو، یعنی حاجت روا ہو اور مشکل کشا ہو. تو انسان اس دنیا میں جسے بھی سمجھتا ہے کہ وہ میرا حاجت روا ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور جسے بھی سمجھتا ہے یہ مجھے بچانے والا ہے، اس کی بندگی لازمن کرتا ہے، اس کی فرما برداری لازمن کرتا ہے، اس کی اطاعت لازمن کرتا ہے. یہی ہے جس دیکھ لیجئے اس وقت پوری دنیا میں، اور خاص کر مسلمان ممالک جو ہیں ان کا جائزہ لے لیجئے. ہمارے حکمران اور ہماری رعایا جسے بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہے امیدوں کے لائق، یہ ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، اور یہ ہے ہمیں بچانے والا، اس کی اطاعت 100% کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اصل امریکہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، وہ ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، وہ ہے ہمیں بچانے والا، اس لیے اس کا ہر حکم مان رہے ہیں. یہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان جسے بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشاک سمجھتا ہے اس کی فرما برداری لازمند کرتا ہے. عبادت کہتے ہیں فرما برداری کو ہے اطاعت. اگر یہی یقین ہمیں اللہ کے بارے میں ہو، جو اصل ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ، اس کائنات کا مالک وہ ہے، اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، اور پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ اب یہاں جو ہے قانون کے تحت جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں اس نے قانون سیٹ کیے ہیں جس کی بنیاد پر یہ کائنات چل رہی ہے، لیکن قانون بنا کے اب وہ اتنا بے دست و پا نہیں ہو گیا کہ اب اس قانون کو بدل نہ سکے. یہ تو دنیا میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دستور بنا ہو جسے اتھارٹی ہو دستور بنانے کی، وہ اس میں ترمیم نہ کر سکے. تو وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو وہ مالک ہے کہ جسے ہر چیز کا اختیار ہے. اب اس کے بارے میں بھی یہ یقین نہ رہے کہ وہ اسے نہیں بدل سکتا. تو یہ ہے وہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان چیزوں ہی کو مستقل سمجھتے ہیں. جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے. اللہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، اس لیے اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے. اور جس کو سمجھتے ہیں، جس سے کوئی امید ہے اور خوف ہے، اس کا ہر حکم مانتے ہیں. یہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل معاملہ یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ اللہ کا شعور لے کر آتا ہے، وہ مالک کا شعور لے کر آتا ہے. اس کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ مالک کی فرما برداری کرنی ہے. جو بھی میرا مالک ہے، عجت روا مشکل کشا، اس کی اطاعت کرنی ہے جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. فاواباہ یحبدان ہی اور یونسران ہی اور یمجسان ہی، یہ اس کے والدین ہیں، اس کی تعلیم ہے جو اس کا رخ بدل دیتی ہے، اس کا رب بدل دیتی ہے. اسے یا یہودی بنا دیتی ہے، عیسائی بنا دیتی ہے، یا مجوسی بنا دیتی ہے. پھر وہ جس کو بھی اپنا رب مانتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مغربی دنیا جو ہے وہ اس لحاظ سے، وہ مختلف نظریات ہیں ان کے سوچنے والوں میں دیے ہوئے، جن کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ کو اس وقت حاجت روا نہیں مانتے، اللہ کو مشکل کشا نہیں مانتے، اللہ کو ان چیزوں کا دینے والا نہیں. وہ تو کہتے ہیں اس نے پیدا کر کے اسے چھوڑ دیا. اب وہ نظریات ہیں جن کے تحت چل رہے ہیں، وہ ڈارون کے نظریات ہوں، وہ جو ہے کانٹ کے ہوں، وہ جو ہے مارکس کے ہوں، ان کے تحت پورا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈارون نے تو یہی دیا ہے کہ یہاں پر تو کشمکش چل رہی ہے قوتوں کی، جس کے پاس بھی اقتدار زیادہ قوت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور باقی فنا ہو جاتے ہیں، اس کا سکہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہے جو ریوائیول اس کا رہتا ہے، اور وہ ہے جو باقی رہ جاتا ہے جس کے پاس ہے. اس لیے اب پوری دنیا جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے قانون پر چل رہی ہے. انہیں یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے ہمیں جو بتایا ہے وہ یہی ہے، جس کے پاس قوت ہوگی وہی باقی بچے گا، اور باقی ساری تہذیبیں ختم ہو جائیں گی. اسی کی تہذیب ہونی چاہیے پوری دنیا پر قائم. یہ ہے جس کی وجہ سے آج تحریب کا ٹکراؤ ہے جو ہو رہا ہے. آج کوئی جو ہے جنگ یوں ہی نہیں ہے، تہذیبوں کی جنگ. اور اب تو کھل کر ساری چیزیں سامنے آ گئی. اب بلیر صاحب جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، اس نظریے کو وہ جو ہے شیطانی نظریہ کہہ رہے ہیں، اور وہ صاحب جو ہے کروس ہولڈ کسے کہہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آنکھیں بند کر لیں اپنی تو علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ تو کھل کر اسی چیز پر جو ہے وہ سارا اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نظریات سوچنے والوں کے ہیں وہ اپنانے چاہیے، اللہ کا دیا ہوا نظریہ نہیں چلنا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں یہاں قائم ہونا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی حدود نہیں نافذ ہونی چاہیے، اللہ کا دیا ہوا قانون نہیں نافذ ہونا چاہیے، بلکہ ہماری تہذیب کا جو ہے معاملہ وہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق پوری زندگی گزرنی چاہیے. ہاں اپنے دین کو مذہب بنا لو، اپنی نمازیں جیسے جی چاہے پڑھ لو، اپنا عقیدہ جیسے جی چاہے رکھ لو، اپنی رسمیں جیسے جی چاہے ادا کر لو. تو وہ تو یہاں یہ ہے اصل میں، لیکن اچھی طرح جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری فطرت کے اندر وہ شعور رکھا ہے اس کی بنیاد پر پوچھا جائے گا تم نے کسے معبود مانا تھا، کس کو مالک مانا تھا، کس کی اطاعت کرتے رہے، کس کو تم سمجھتے رہے حاجت روا مشکل کشا. تمہیں یہ نظر نہ آیا یہ کائنات کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ تمہیں یہ نظر نہ آیا یہ زمین کس نے پیدا کیا ہے جس سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ تمہیں یہ کبھی نظر نہ آیا کہ یہ بارش کون برساتا ہے جس سے ساری انگوری تمہارے لیے نکلتی ہے؟ اسے تم بھول گئے. اور جس کے پاس یہ ہمارے وسائل تھے جو اسی سے پیدا ہوئے ہیں، اور جس کی بنیاد پر اس کے پاس چند چیزیں جو ہے جمع ہو گئی ہیں، اسے تم نے سمجھ لیا کہ یہ اصل کام سنوارنے والا ہے اور یہ میرا حاجت روا ہے. جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا وہ کہاں گیا؟ وہ تمہارے ذہنوں سے کیوں اجل گیا؟ حالانکہ تمہیں ہم نے پوری طرح صلاحیتیں دی تھیں کہ اس کائنات میں ہماری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں پہچانو، اور پھر ہماری بندگی اور فرما برداری پر رہ کر زندگی گزارو. دوسری سورس ہے ایمان کی جو ہے وہ ہے نور وحی. یہ نور وحی آ کر جو ہے اس کی ڈیٹیل بیان کرتی ہے اور پورے وسوخ کے ساتھ ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے رکھتی ہے جو انسان کے اپنے ذہن کی رسائی میں نہیں آ سکتی. جان لیجیے انسان کا ذہن جو ہے وہ سارا حواس خمسہ پر مشتمل ہے. اسی کی بنیاد پر سارا سورس جو ہے اس کے نعرے کا ہے جسے وہ پروسیس کر کے جو ہے اس سے نتائج نکالتا ہے. لیکن ایمان میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو ہمارے ان مشاہدات میں آ ہی نہیں سکتی اور وہ ہے جس کی ڈیٹیل پھر آ کر قرآن مجید جو ہے اس نے بیان کی ہے اور وہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی. اور اللہ تعالیٰ تصدیق فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی بھی اور جو بھی اس وقت ان پر ایمان لائے تھے ان کے ایمان کی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان کی سورس کیا ہے؟ ایمان لائے ہیں ہمارے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر؟ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے, جو وحی آ رہی ہے, جو اللہ کا کلام ان پر نازل کیا جا رہا ہے, یہ ہے جس پر ایمان لانا اصل ایمان. اور سارے مومن بھی اس پر ایمان لائے. آپ کو معلوم ہے اصطلاحی طور پر ہمارا ایمان ہے ہی یہی, تصدیق و بما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایمان کی بنیاد پہ ہے اس چیز کو سچ گرداننا جو لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہنچا. اس وقت بھی کسی نے فرشتہ نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. غار حرا میں جب فرشتہ پہلی وحی لے کر آیا ہے تو کوئی موجود نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ کلام نازل ہوا ہے, مجھ پر وحی آئی ہے. تو جس نے بھی ایمان لائے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطابق ہوئے, ان کی سچائی کی بنیاد پر ایمان لائے. اور ایمان اصل میں ہے بھی یہی کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر یقین ہو کہ واقعی یہ وہی کچھ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس میں انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی, اس میں سے کچھ نہیں چھپایا, اس میں کوئی جو ہے اضافہ نہیں کیا, نہ ہی اس میں سے کوئی جو ہے اپنے پاس رکھا ہے جو پہنچایا نہ ہو. نہیں, جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ سارے کا سارا پہنچا دیا ہے. اور ہم مانتے ہیں ان کی صداقت کی بنیاد پر کہ جو کچھ ہمارے اس وقت پاس ہے یہ وہی کچھ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پر اگر یقین آ جائے تو پھر تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا, پھر تو ان حقائق کو مانے گا جو اس کے اندر لکھے ہوئے. اور جب یہ یقین نہیں ہے, ہم تو اپنے اس دین کو جو پرانا دین ہے اسے دقیہ نوسی کہتے ہیں. یہ 1400 سال پرانا ہے, یہ ہے جو دقیہ نوسی اسے قرار دے رہے ہیں, اس لیے کہ یہ کتاب 1400 سال پرانا ہے. اس کے ماننے والے جو ہیں وہ تو وہاں لے جانا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کتاب کی حفاظت اس لیے قیامت تک کے لیے لے لی ہے کہ یہ محفوظ رہے گی, موجود رہے گی, کہ یہ قیامت تک کے لیے حدات بنا کر نازل کی گئی اور پوری انسانیت کے لیے جو ہے ہر زمانے کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اسے ہدایت بنا کر نازل کیا ہے. آج بھی یہی کتاب ہے جو ہدایت دینے والی ہے. یہ 1400 سال پرانا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو زندہ اور جاوید ہستی ہے اور اس کا کلام بھی اسی طرح پائندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن وہ یقین کہاں سے لائے؟ وہ یقین نہیں ہے. یقین تو ہے کہ مغربی تہذیب ہے, اس کو فالو کریں گے تو ترقی ہوگی, اس کو فالو کریں گے تو دنیا کے اندر ہمارا مقام بنے گا. اس پر ایمان لانے سے نہیں. اور یہی چیز ہے جو قرآن مجید میں خود بیان کر دی ہے ہمارے ہی سمجھانے کے لیے کہ جو وارث بنائے جاتے ہیں کتاب کے, ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مرید. بیماری جو پیدا ہوتی ہے ماننے والوں میں وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اپنا یقین اس کتاب پر نہیں رہتا. یہ ہے جس کی وجہ سے جو وارث بنائے جاتے ہیں کتاب کے, وہ ان کے اندر بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے, وہی اس کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں. جب ان کا شک ہوگا تو دوسروں کو دعوت کیا دیں گے؟ دوسروں کو اس کتاب کی طرف کیا بلائیں گے؟ دوسروں کو اپنے دین کے جو ہے پرچارے کیسے بنیں گے جب خود ان کا اپنا اس پر یقین نہیں ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے سچ وہی ہے. لیکن جان لیجئے کسی کے کہنے سے یہ حق چھپ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کے کہنے سے یہ حق بدل سکتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہوا ہے، یہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا، اسے کوئی مائی کا لال چینج نہیں کر سکتا. ہاں جو نہیں عمل کرنا چاہتا نہ کرے، یہ کسی پر جبر نہیں کیا اللہ نے، لیکن یہ موجود رہے گا اور اللہ کا یہ کلام موجود ہے. لیکن ماننے والوں کا تو اصل معاملہ یہ ہے، ان کا یقین ہو کہ واقعی جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی سچ ہے. اگر اس پر یقین آ جائے تو پھر اس پر عمل کی نوبت آئے گی، دوسرے نظریات کو ہم اپنی بنیاد نہیں بنائیں گے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول بھی اس پر کے جو اللہ نے نازل کیا ہے ان پر. کیوں؟ وہ سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے اللہ کے رسول، اس کا اپنا یقین ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، پھر ہی وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے. جب خود یقین نہ ہو تو دوسروں کو اس کی دعوت دی نہیں جا سکتی، دوسروں کو اس کی طرف جو ہے بلایا نہیں جا سکتا. اس لیے وہ سب سے پہلے خود ایمان لاتے ہیں اور پھر اس دعوت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. کیوں؟ وہ دعوت جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے صرف رسول کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے جن کی طرف انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے. اس لیے ان تک پہنچانا جو ہے وہ ان کی فریضہ ہوتا ہے، رسالت کا فریضہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کو پہنچایا جائے. تو فرمایا وہ بھی ایمان لائے ہیں اور ماننے والے بھی، جنہوں نے انہیں رسول مان لیا ہے اور جنہوں نے مان لیا ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ کلام نازل کیا ہے، وہ بھی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، وہ جو ایمان لائے ہیں. آگے ان کن حقائق کو مانا ہے اس کا ذکر ہے. کل آمن باللہ، سب سے پہلا ایمان تو ایمان باللہ، انہوں نے ایمان لائے ہیں اللہ کی ذات پر، یہ ہے سب سے بنیادی ایمان. باقی ایمانیات تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے، ایمان بے رسالت بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے جب انہیں زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور زمین پر جا بس جاؤ، لیکن میں تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست کروں گا، تمہاری رہنمائی کا فریضہ ادا کرتا رہوں گا، وہ میں تمہارے لیے بندوبست کرتا رہوں گا. فمن تبع ہدایا، پھر جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے پھر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ ہے وہ فریضہ جو اللہ تعالی نے جو ہے اپنے ذمے لیا تھا، یہ ہے وہ وعدہ جو کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کا ظہور ہے جو شروع سے ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم جو ہے اس کی طرف اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو، اپنا کلام نہ بھیجا ہو. نہیں، اللہ نے بندوبست کیا، ہر زمانے کے لیے بندوبست کیا، اور ہر زمانے میں جو بھی تہذیب ہوتی تھی اس میں جو بڑا شہر ہوتا تھا ام القرا، وہاں رسول کو بھیجا ہے کہ تاکہ سب لوگوں تک وہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ جو دارالخلافہ والے ہوتے ہیں ان کا سکہ چل رہا ہوتا ہے، ان کا ماننے سے سارے جو ہے وہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچتا ہے، اور وہی ہوتے ہیں کہ جن کی تہذیب اس وقت جو ہے کار فرما ہوتی ہے. اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ پیغام سارے جو ہے دنیا تک پہنچاتے رہے، جن کے لیے اللہ نے ان کو رسول بنا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ام القرا میں بھیجا گیا. اس وقت عرب کی سب سے بڑی بستی جو ہے جس کا سکہ روان تھا وہ مکہ تھا، ان کا دین تھا جو اس وقت عرب پر جو ہے پوری طرح چھایا ہوا تھا، اس لیے اللہ نے وہی بھیجا تاکہ ان کے ذریعے سے سارے عرب تک پیغام پہنچ جائے، کیونکہ ان کے پاس سورسز ہوتی ہیں، ان کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور لوگ اسی کی طرف جو ہے نظریں لگا کر جو بیٹھے ہوتے ہیں. تو فرمایا کل آمن باللہ، ان میں سے ہر کوئی ایمان لایا ہے اللہ، تو پہلا ایمان ایمان باللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں، اس پر ایمان لانا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہے اور اس نور فطرت کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اندر ودیعت کیا. اس لیے آپ کو معلوم ہے ہمارے فقہا نے جب ایمان کی تعریف کی ہے، ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان مجمل جو ہے اس میں صرف اللہ کے ایمان کا ذکر، کسی اور ایمان کا ذکر نہیں. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ہے. اس میں نہ ایمان برسالت کا ذکر ہے، نہ ایمان بالآخرت کا ذکر. تو اجمالی طور پر اصل ایمان ایمان باللہ ہے. لیکن جان لیجیے اللہ کو ماننا وہ ماننا ہے جو اس کے اسماء حسنہ اور صفات کے ساتھ ہو. ویسے مجرد مان لینا کہ اللہ کوئی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو جو ہے پیدا کیا ہے اور اس کو اس نے چلا دیا ہے اب یہ چل رہی ہے, یہ کوئی ماننا ماننا نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے اسے نہ مانا جائے. وہ ہیں بنیادی اللہ تعالیٰ کے ماننے کے لیے جو 6-7 جو ہیں وہ بنیادی چیزیں ہیں, جب تک ان پر ایمان نہ لایا جائے تو اللہ کو ماننا ماننا نہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے الحی القیوم, اسے مانا جائے. وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے میں, اور وہ ہے جو ہر ایک کو زندگی دیتا ہے اور ہر ایک پر موت طاری کرتا ہے. کوئی بھی یہاں اپنے آپ پیدا نہیں ہو رہا, کسی کی زندگی خود بخود نہیں ہو رہی, بلکہ وہ ہے زندگی عطا کرنے والا. اور یہاں موت بھی گردش زمانہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے وارد کرنے سے ہوتی ہے. تو وہ ہے الحی القیوم, اس لیے قرآن مجید میں بار بار ہوتا ہے وہ ہے جو کہ مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے, زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے. وہی ہے جو گٹھلی سے جو ہے درخت پیدا کرتا ہے, جو تمہارے لیے جو ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وہی ذات ہے جو زندگی دینے والی ہے اور وہی ہے جو موت کرنے والی. القیوم, اسی نے اس پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے, قائم رکھے ہوئے ہے. اس کی التفات کا جو سارا معاملہ ہے کہ یہ کائنات قائم ہے, وگرنہ یہ خود بخود نہیں چل رہی, یہ اسی کے چلائے ہوئے چل رہی ہے اور اسی کے تھامے ہوئے تھامے. یہ پہلی حقیقت ہے کہ جب تک اس چیز کو نہ مانا جائے اللہ کو ماننا ماننا نہیں. دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, اس میں اس نے قانون جو ہے وہ چالو کیے ہیں جس کی بنیاد پر چیزیں جو ہیں عمل میں آ رہی ہیں. عمل کا رد عمل ہوتا ہے. کیوں؟ اگر یہ ضابطہ ہی کوئی نہ ہو تو کسی علم کی بنیاد ہی نہیں پڑ سکتی, کسی پر جو ہے انحصار ہی نہیں کیا جا سکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے قوانین فطرت جو ہے اس کے اندر موجود ہے. لیکن جان لیجئے کہ وہ قانون بنا کر جو ہے اس کے ہاتھ بند نہیں گئے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, یہ ماننا چاہے گا, مانا جائے گا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب جی چاہے اس قانون کو توڑ دے اور جب جی چاہے جو ہے اپنی قدرت کا ظہور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے اور قدرت کے اس قانون جو ہے اس کے الٹ کر دے, اس کو جو ہے نل اینڈ وائڈ کر دے. یہ اس کا پورا اختیار ہے. جب تک یہ نہیں مانیں گے اس وقت تک بھی اللہ کا ماننا ماننا. تیسری چیز یہ ہے فعل لما یرید, وہ جو چاہے کر گزرتا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے جس نے دستور بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پابندی رکھی جاتی ہے, کہاں تک اختیار استعمال کر سکتا ہے کہاں تک نہیں کر سکتا, اس کے حدود اور قیود ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے, قدگر نہیں ہے. وہ فعل لما یرید ہے, جو چاہے وہ کر گزرے. اور معاملہ مخلوق کا کیا ہے کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نے چاہے, تم تو ارادہ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نے چاہے. اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ وما تشاؤون, اے لوگو تم کو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ معاملہ جو ہے جب تک نہیں مانا جائے گا اس وقت تک اللہ کو ماننا ماننا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی یہ صفات ہیں اس کے اسماء حسنہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں, مختلف قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے, یہ ماننا کر پڑے گا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وقوع پذیر ہو رہی ہے اس کے علم میں نہ ہو, نہیں, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں تک قرآن مجید میں آتا ہے کہ کوئی درخت کا پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے علم میں. تو جب تک یہ نہ مانا جائے, یہ نہیں ہے ان سوچنے والوں کی نظریات کے مطابق کہ نہیں جی وہ کلیات کو جانتا ہے ڈیٹیل کو نہیں جانتا, جزیات کا اسے کیا معلوم ہے, اس نے کلیات معین کر دیے ہیں, ایک اصول جو ہے چلا دیے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, اب ان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, اسے کیا معلوم ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. نہیں, قرآن مجید کہتا ہے وہ اس وقت بھی بادشاہ ہے, اس وقت بھی حکمران وہی ہے, اور یہاں کچھ نہیں ہوتا اس کے اذن کے بغیر, اور وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو واقعہ ہونے والی. اس لیے قرآن مجید میں تو آخرت کے احوال بیان کیے گئے, جو نامعلوم کب آئے گی, کب وہ قیامت ہوگی اور کب جو سارا اللہ نے تو پہلے بیان کر دیا. کیوں؟ اللہ کا علم اس وقت نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اللہ کے علم میں آتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں ازل سے ہی موجود ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. وہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے, وہ بکل شیئن علیم, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت, ہی کا نہ تو تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے کیا ہونے والا, اور اس نے ہر چیز کا اندازہ بھی ٹھہرا دیا ہے. کتنی مدت کوئی رہے گا, کتنی اسے زندگی ملے گی, کیا اس کا معاملہ ہوگا, یہ ساری چیزیں بھی اس نے معین کر رکھی. تو اسی کا جو ہے ماننے کا نام ہی تو تقدیر کو ماننا ہے. دوسری چیز جسے ان بنیادی اوصاف میں سے بیان کیا گیا ہے وہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, وہ ہر چیز کا سننے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کوئی تمہاری چے میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے, چھپ کر بھی بات کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ وہ السمیع ہے, وہ ہر چیز کا سننے والا ہے. اور جان لو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ صفات اور یہ ہے اسماء حسنہ. اس کے ساتھ اللہ کو مانا جائے تو ماننا ہے, وگرنہ کہہ دینا کوئی ہستی ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی, وہ کہیں عرش پر بیٹھا ہے اللہ, اللہ خیر صلی اللہ, یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے جب تک ان صفات کے ساتھ نہ مانا. یہ ہے جو اس کی تعریف میں جو ہے اس چیز کو اس لیے لایا گیا. آمنتو باللہ, میں ایمان لایا ہوں اللہ پر, کما ہوا بے اسمائے ہی و صفات ہی, جس طرح وہ اپنے اسماء حسنہ اور صفات کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ مانا جائے گا تو اس کا ماننا ماننا ہے, وگرنہ اس کا ماننا ماننا نہیں. یہ تو ہے قرآن مجید میں مختلف اسلوب سے جو ہے ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا, اور پورا مکی قرآن تو ہے ہی انہیں چیزوں پر مشتمل. اللہ ہی کی جو ہے معرفت پر تو مشتمل ہے سارا مکی قرآن, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت جو ہے اسے بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے. دیکھو وہی فالق الاسماء ہے جو ہے, والحب, دیکھو اوٹھری کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے, صبح کرنے والا بھی وہی ہے, شام بھی وہی تاریخ کرتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو رہا کچھ بھی, یہ اسی کا جو ہے سیٹ کیا ہوا سارا نظام ہے, اور اسی نے اسے چلایا ہوا ہے, اور اسی ہی کے اذن کا یہ سب پابند. یہی چیز تو ہے جو قرآن مجید کے اندر مختلف اسلوب میں جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے بار بار سامنے لائی گئی ہے, کہ تاکہ انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اس کائنات کی اصل ہستی اللہ ہے جو اس کو پیدا کرنے بھی والی ہے, اور وہی اس کی اس وقت حاکم بھی ہے, اور وہی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی پوری زمام کار ہے. یہ خود بخود نہیں چل رہی بلکہ اسی کے اذن سے یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے, اور اسی نے ہر چیز کی مدت معین کی ہوئی ہے. اسے ایک سیکنڈ بھی آگاہ پیچھا نہیں ہوتا جو اس نے معین کیا ہوا, اسی وقت وقوع پذیر ہوتا ہے, اور کوئی اس کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وہ چاہے تو تبدیل کر دے, یہ اس کا پورا اختیار ہے. لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو, اللہ کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی معین کی ہوئی مہلت کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ماننا, اللہ پر ایمان, کہ جس کی دعوت قرآن مجید دیتا ہے. اس طور پر مانو تو پھر ماننا ماننا, اور اس طور پر مانے تو پھر اللہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اگر یقین ہو جائے کہ ہاں اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ, اور وہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے, وہی ہے جو فاعل لما یرید ہے, اور وہی ہے بکل شیء علیم ہے, تو پھر اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے, پھر انسان اس کی طرف رجوع بھی کرتا ہے. کیوں؟ وہی دینے والا ہے, وہی عطا کرنے والا ہے, وہی بچانے والا ہے. اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر اس کی طرف رجوع ہوتا ہی نہیں, اور یہی معاملہ ہے جو اس وقت کمی ہے الا ماشاء اللہ, کہ ہمیں اسباب اور وسائل پر تو یقین ہے کہ یہ کام نکالنے والے ہیں, لیکن اس مسبب الاسباب پر یقین نہیں رہا, اس پر توکل نہیں رہا کہ وہ ہے جو کام آنے والا ہے جس پر کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن قرآن مجید تو اس ایمان کی دعوت دیتا ہے, اس طور پر اسے ماننا ہے تو مانو, تو پھر ماننا ماننا ہے, وگرنہ ماننا نہیں. یہی چیز آپ کو معلوم ہے مختلف اسلوب میں جو ہے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. سورۃ تغابن کے شروع میں چار آیات ہیں جس میں اسی حقیقت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لوگو اس کائنات میں ہر چیز وہ ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہی ہے، کر رہی ہے، کرتی رہے گی. لہ الملک، اس نے پیدا نہیں کیا، اس وقت بھی بادشاہ وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے. لہ الحمد، اس لیے تعریف اسی کی ہونی چاہیے، شکر اسی کا ادا ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ودیت ہے، وہ جسے بھی اپنا محسن سمجھتا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو بھی سمجھتا ہے یہ کوئی نعمت دینے والا ہے، مجھ پر احسان کرنے والا ہے، اس سے مجھے کوئی بھلائی ملی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اگر اسے یقین ہو جائے کہ یہ سب دیا ہوا اللہ کا ہے، وہی ہے جو میرے لیے مہیا کر رہا ہے، تو پھر حمد اسی کی ہوگی، پھر شکر اسی کا ہوگا. اور وہ شکر ہی کی صورت ہے ادا کرنے کی، جو نماز کی صورت میں ہمیں جو ہے طریقہ بتایا گیا اس کے شکر ادا کرنے کا، وہ نماز کی صورت میں ہم اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر رکوع کے اندر بھی اور سجدے کے اندر بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد جو ہے اس کا اقرار کرتے ہیں. یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ واقعی وہی ہستی ہے جو حاکم ہے، وہی ہے جو اس کی مالک ہے، تو پھر حمد اسی کی ہوگی. وہ والا کل شائین قدیر، اور جان لو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کا اختیار کامل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس میں کوئی لکونہ نہیں. هو الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، یہ بھی نہیں ہے کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو یا کسی اور چیز سے بنے، وہی ہے پیدا کرنے والا. لیکن بڑا ہی یہ تعجب کا معاملہ ہے، فمنکم کافرون ومنکم مومن، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اسے مانتے ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں مانتے. حالانکہ انسان ذرا بھی غور کرے کہ یہ پیدا کس نے کیا ہے، کس کی قدرت کا یہ ہے اور کس کی حکمت کا یہ جو ہے مظہر ہے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہاں کوئی پیدا کرنے والا ہے، میں خود پیدا نہیں ہوا. کس طرح سے وہ ماں کے پیٹ میں تین تین پردوں کے اندر جو ہے جیسے چاہتا ہے شکل و صورت دیتا ہے، بگرنا یہ اگر مادہ ہے تمہیں تو ایک جیسی چیزیں پیدا ہونی چاہیے کسی چیز سے. یہ ایک پرانے میں جی کہتا ہے اس کی حکمت اور قدرت کا اندازہ لگاؤ، ایک جیسی زمین ہوتی ہے، ایک جیسی کھاد ڈالتے ہو، ایک جیسا پانی دیتے ہو، اس میں سے جو درخت پیدا ہوتے ہیں کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی شکل کا ہے، پھر ان درختوں پر بھی ایک جیسا تم سمجھتے ہو بیج سے وہ نکلے ہیں، کسی کا پھل میں ذائقے میں اور ہے، کسی کا اور ہے، کسی کی شکل اور ہے، کسی کی شکل اور ہے. اگر یہ مادہ ہی ہے جس کی کار فرمائی ہونی چاہیے تو یکسانیت ہونی چاہیے. نہیں، پیچھے کسی کی حکمت کار فرما ہے، کسی کی قدرت جو ہے وہ ہے کہ جس کا یہ اختیار ہے کہ وہ ذائقے میں بھی علیحدہ علیحدہ اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے، شکل و صورت بھی علیحدہ بنا دیتا ہے. اب دیکھیے، اربعہ انسان ہے لیکن کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، تو یہ کس کی حکمت کی کار فرمائی، کس کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں؟ یہ اندھا تو کوئی بہری چیز تو نہیں ہے کہ جس سے سانچے میں، سانچا تو ایک ہوتا ہے، اس میں تو ہر چیز ایک جیسی ڈلتی ہے، وہ کوئی بھی سانچا بنا دیا جائے اگر وہ باقی سانچے میں سے نکل رہے تو ایک جیسے ہونے چاہیے. نہیں، یہ اس کی حکمت اور علم ہے کہ جس کی بنیاد پر، اس کی قدرت ہے کہ جس کا یہ سارا ظہور ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، کسی کے اندر کس طرح سے جو ہے اربوں کے ہونے کی وجہ کے باوجود اس نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو صورت دی ہے، علیحدہ علیحدہ جو ہے شکل دی. تو فرمایا هو الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافرون ومنکم مومن، لیکن تم میں سے کچھ ہیں جو اسے مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. اور آج ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اسے نہیں مانا جا رہا، بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مانا جاتا ہے، اس کے اندر تاثیر ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، بس اس سے کام چل رہا ہے، جس کے پاس بھی وہ ہے اسی کا اقتدار ہے اور اسی کا جو ہے یہاں پر وقار ہے، اسی کو سمجھ لیا جاتا ہے سب کچھ ہے. حالانکہ دیکھا جائے کوئی سائنسدان کوئی گھر سے کوئی چیز تو پیدا کر کے نہیں لائے، اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ جانچا ہے، جانا ہے، اسی کو ہی انہوں نے تلاش کیا ہے، اور تو کچھ نہیں کیا. یہ ساری قوت کس نے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کے جسے تلاش کیا گیا ہے؟ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں پیدا کیا، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی قوتیں ہیں جنہیں انہیں تلاش کیا ہے، جسے ایجاد کیا ہے. تو ایجاد کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے پاس سے کوئی چیز لے آئے، یہ تو ساری چیزیں جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. تو کم از کم یہاں تک بھی رسائی ہونی چاہیے، صرف انہیں کے گن گاتے رہو کہ جن کے پاس بھی وہ چیزیں ہیں، ان کے نہ گنگاؤ کہ جس نے ان ساری چیزوں کا مواد پیدا کیا ہے, جس نے وہ ساری چیزیں جس کے اندر وہ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں, تاثیر رکھی ہوئی ہیں, اس کی ذات کو تم بھول جاتے ہو کہ وہ ہے جو اصل ہستی ہے. تو فرمایا بڑا ہی تعجب ہے کہ تم میں سے جو ہے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, لیکن اچھی طرح جان لو واللہ بما تعملون بصیر, جو بھی تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہاری کرتوتوں کا اسے علم نہ ہو اور جو تم جی چاہے کرتے رہو اور اسے کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. نہیں, اچھی طرح جان لو جو بھی کر رہے ہو, جو بھی تم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور کس لیے دیکھ رہا ہے؟ کہ اس کے سامنے پیشی ہونی ہے اور وہ اس دن تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا رویہ اختیار کیا تھا, ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی تھیں, ہم نے یہ وسائل دیے تھے, لیکن کبھی بھی وسائل دینے والے اور تمہاری صلاحیتیں پیدا کرنے والے کی طرف تمہاری نظر کیوں نہیں گئی؟ صرف ان وسائل ہی پر نظر رہی, انہی کو سب کچھ تم نے سمجھ لیا جس نے وہ تاثیر رکھی تھی اور جس نے وسائل پیدا کیے تھے, اس کی طرف تمہاری نگاہ کیوں نہیں گئی؟ فرمایا گیا خلق السماوات والارض بالحق, جان لو اس نے زمین و آسمان کو بالحق پیدا کیا. حق اسے کہتے ہیں جس کا واقعی کوئی وجود ہو, جو با مقصد ہو, بیکار نہ ہو بلکہ اس کا کوئی مقصد ہو. اس نے یہ کائنات جو ہے با مقصد پیدا کی, اور جو چیز بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا جائے اسے جانچا جاتا ہے اس نے مقصد پورا کیا ہے کہ نہیں. اس لیے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اس نے اس کائنات کو با مقصد پیدا کیا ہے, اس لیے اس کی طرف لوٹ کر لازمن جانا ہے, اس کے سامنے لازمی پیشی ہو کر رہے گی. یہ ہے انسان جب بلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, پیشی اس کے سامنے نہیں رہتی تو پھر سرکشی پر آتا ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ خیر ہے, اور امتوں میں خرابی تو اسی بنیاد پر آتی ہے. وہ اس کسی امت میں ہونے ہی کو سمجھ لیتے ہیں بس آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے, اس لیے انہیں کوئی فکر ہی نہیں رہتی اس آخرت کی, اس لیے ان کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف نہیں آتا, اللہ کی رجا نہیں آتی, اللہ سے امیدیں نہیں ہوتی, اللہ سے خوف نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پھر اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتے, پھر وسائل ہی کو یہ سمجھتے ہیں اور اس سے بے خوف ہوتے ہیں کہ وہاں پر تو ہے ہی ہمارے لیے, وہ آخرت تو ہمارے لیے ہے ہی, ہماری بخشش ہو ہی جائے. یہ ہے جو تصور جب قائم ہو جاتا ہے امتوں کے اندر تو پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھو یہ سامنے رکھو, جس کے ساتھ واسطہ پڑنے والا وہ دیکھ رہا ہے جو تم کیا کر رہے ہو, تمہاری ساری کرتوتیں اس کے سامنے ہیں, تمہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ بندوبست کیا ہوا ہے تمہارے لیے, تمہارے پورے اعمال کو اس نے ریکارڈ رکھنے کا بندوبست کیا ہوا ہے. کسی لیے؟ تاکہ اسی کے مطابق وہاں تمہیں جزا اور سزا دی جا سکے, تاکہ کسی شخص کا پر کوئی ظلم نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اس نے کمایا ہو تو اس کی کمائی اکارت جائے, اسے اس کا صلہ نہ ملے, اور یہ نہ ہو کہ جس نے اس کی سرکشی کی ہے وہ وہاں پر بچ جائے اور وہ اس کا معاملہ چھپا ہوا رہ جائے اور اسے کوئی پوچھے ہی نہیں. اس نے یہ بندوبست اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اس کے مطابق ہر شخص کو دے دیا جائے جو اس نے کمایا. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے وَبُوزِ الْكِتَابُ, اس نے تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا, جو تم نے کمایا ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. وَقَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, آج تمہارا نفس ہی تمہارے حساب کے لیے کافی ہے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, تم خود ہی فیصلہ کر لو گے میں نے کیا کیا, کیسے میں نے دن کی گزاری ہے. اور جان لو وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا, جو تم نے کمایا ہوگا وہی حاضر کر دیا جائے گا, اسی کے مطابق تمہارا انجام ہوگا اور اسی کے مطابق جزا اس کا. یہ چیز ہے, اگر انسان کو یقین آ جائے کہ واقعی میری ہی کمائی میرے سامنے آ جائے گی اور اسی کے مطابق یقین ہوگا تو آدمی سیدھا رہتا ہے, وگرنہ سیدھا نہیں رہتا, وگرنہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے عذر جو ہے وہ تراش لیتا ہے. خیر ہے میں تو اس امت میں ہوں اور اس امت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر ہی دینی ہے, اللہ خیر سر. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بے خوف کر دیتی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں, ہر شخص کا معاملہ اپنا ہے, جو اس نے کمایا ہوگا اسے وہی دے دیا جائے گا, تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اس لیے وہ خود جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ خود دیکھ رہا ہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے. یہ سارا ریکارڈ بھی وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم نے اس دن کوشش کرنی ہے انکار کرنے کی کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دن وہ پوری جو ہے وہ ڈسک چلا دیں گے. آج ہم آپ بھی تو ہر ایک کا ریکارڈ جو ہے رکھنا ہو تو پوری تو جو ہے اس کی فلمائزیشن کر لیتے ہیں, اور کوئی مکرنے لگے تو آپ سنا دیتے ہیں, بھائی صاحب یہی ہو نا, تم یہ تم ہی ہو نا, وہاں موجود تھے جب کہہ رہے ہو کہ میرا انکار کر رہا ہو. تو کیمرہ جو ہے وہ پوری چیز جو ہے اللہ نے بھی یہاں پر وہ ایک ڈسک لگائی ہوئی, اس میں آپ کی ہر چیز رقم ہو رہی ہے, اور وہ اتنی حساس ہے کہ آپ کے فیل اور عمل کی کوئی نہیں کر رہی, آپ کے ارادوں کو بھی ریکارڈ کر رہی, وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیز جو ہے, اور وہی اس کے جب انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ چلا دے گا, دیکھ لو تم ہی ہو نا, یہ تمہاری ہی کمائی ہے. تو ان کے سامنے آ جائے گا جو انہوں نے کمایا ہوگا. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب ظلم نہیں کرے گا, اور یہ جان دو کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. کیوں؟ واللہ بما تعملون بصیر, جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا, اس کا علم ہر چیز پر حاضر. اس لیے آگے یہ فرما دیا, یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے, اس کا علم جو ہے ہر چیز پر حاوی. یہاں تک نہیں رکھا ہوا, یعلم ما تسرون و ما تعلنون, شاید تمہارے ذہن میں آ جائے کہ شاید ظاہر ہی کو جانتا ہے جو ہمارا عمل جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے یا ہم ظاہری کر رہے ہیں اسے, نہیں, جو چھپ کر کر رہے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے, خواہ یہاں کسی کو پتا چلے یا نہ پلے, اسے علم ہے کہ جو تم کر رہے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تو تمہارے سینوں کے بھید سے بھی واقف ہے, تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے اندر جو پیدا ہو رہے ہیں ارادے اس کا بھی علم اسے معلوم ہے کہ تم نے کیا ارادے کر رکھے ہوئے ہیں, نیت تمہاری کیا ہے اور ظاہر کیا کر رہے ہو, یہ بھی اس کے علم ہے, اس کے ساتھ واسطہ پڑے گا اور اس کے سامنے پیشی ہوگی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس علم پر اگر یقین ہو انسان کو کہ واقعی وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اسے یقین ہو کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہی مجھے ملے گا, تو پھر انسان سیدھا رہ جائے. یہی چیز ہے جو انسان کو عمل پر لانے والی, جسے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ علق کے اندر تین آیتوں کے اندر اسے سمو دیا گیا ہے, کلا ان الانسان لیطغی, کیوں نہیں یہاں انسان طغیانی پر آ ہی جاتا ہے, سرکشی پر آ جاتا ہے, کیوں, جب بھول جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش, جب وہ جو ہے اس چیز کو اس کے سامنے نہیں رہتا اور اسی زندگی کو ساری زندگی سمجھ لیتا ہے, اسی پر مطمئن ہوتا ہے مجھے خواہشیں مل رہی ہیں, یہاں پر جو ہے میری امنگیں پوری ہو رہی ہیں, میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, شاید میں بڑا ہی جو ہے عقل مند بھی ہوں اور بڑا ہی جو ہے مجھے یہاں پر صحیح زندگی جو ہے گزار رہا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہیں. اس فرمایا کلا ان الانسان لیطغا, یہ انسان جو ہے طغیانی پر آ جاتا ہے, سرکشی پر آ جاتا ہے, لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے, اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے. کیوں؟ اللہ استغنا, وہ دیکھتا ہے اس کا یہاں نتیجہ نہیں نکل رہا, میں نے کسی پر ظلم کیا میرا ہاتھ چھالی نہیں ہوا, میں نے جھوٹ بولا ہے میری زبان پر کچھ حالہ نہیں نکلا, میں نے کسی مسکین اور یتیم کا مال کھایا پیٹ میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی. جب وہ دیکھتا ہے یہاں نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, اس کا وہ رد عمل نہیں ہو رہا, تو اس انسان جری ہو جاتا ہے اور جو ہے بد عملی پر آ جاتا ہے اور طغیانی پر آ جاتا ہے. تو جان لیجئے یہ دنیا واقعی اس لحاظ سے ناقص ہے, مادی لحاظ سے جو ہے یہ دنیا پوری ہے کہ یہاں جو بھی عمل کریں گے اس کا رد عمل ہوگا, جب تک کہ اللہ اسے ساقط نہ کر دے اور اللہ اسے تبدیل نہ کر دے وہ نتیجہ نکلتا ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے یہاں نتائج نہیں نکلتے. یہاں انسان دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے, دوسروں کا مال کھا رہا ہے, کچھ نہیں ہوتا یہاں پر, کوئی اس پر جو ہے پابندی نہیں لگتی, کوئی اس پر فوری پکڑ نہیں آتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے ایک آزمائش کے لیے, وہ مہلت جو ہے اتنی پوری کرتا ہے پھر وہ پکڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ موت جو ہے اس پر آ جاتی ہے. اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہوا ہے جزا سلا کے, وہ ہے دن کے جو ساری یہ جو ہے کمی بیشی جو ہے اس کا حساب وہاں ہو جائے گا, اور وہاں وہ جتنا بھی کیا ہوگا اس کی جزا اور سزا پوری پوری مل جائے گی. اس لیے یہاں پکڑنے کی ضرورت نہیں, یہاں تو اللہ تعالیٰ قوموں کو پکڑتا ہے, جب پوری پوری قوم اللہ کی نافرمانی پر آ جائے پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے, اور وہ بھی اصول بھیجنے کے بعد, انہیں متربع کرنے کے بعد, ان تک ہدایت پہنچانے کے بعد یہاں عذاب آتا رہا ہے, وغیرہ نہیں. لیکن آخرت میں وہ ساری کثر نکل جائے گی. کیوں؟ وہاں کا عذاب ہے جو مستقل عذاب ہے اور وہاں کی نعمتیں ہیں جو مستقل نعمتیں ہیں. اس لیے کسی کا صلہ بھی اس میں بھی کمی نہیں آئے گی جو اس نے کیا ہوگا, اسے بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور کوئی اس دن جو ہے خوف نہیں ہوگا کہ مجھے پورا نہیں ملا. اور جس نے یا سرکشی کی ہے اس کا بھی پورا پورا جو ہے وہاں اسے سزا مل جائے گی, اس میں کوئی قصر نہیں رہے گی. یہ ہے چیز. اس لیے یہ دنیا ناقص ہے اخلاقی لحاظ سے, جو ہے یہاں نتیجے نہیں نکلتے. ہاں اسے ایک ہی چیز ہے صحیح رکھنے والی, ان الا رب کر رجا, یہ یقین اسے ہو جائے تیرے رب کے سامنے پیشی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر جو ہے اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا, اور جو تم نے کمایا ہوگا اسی کے مطابق جزا اور سزا ہوگی, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اور ظلم یہی ہے کہ جس کا بنتا اسے نہ دیا جائے اور جس کا نہیں بنتا اسے دے دیا جائے, یہ بھی ظلم. وہ اللہ یہ نہیں کرے گا. وفیت کل نفس ما عملت, ہر شخص کو وہی مل جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا. وہ عالم بما یفعلون, اور وہ دینے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ان صفات کے ساتھ اللہ کو مانو تو ماننا ہے. قرآن مجید یہ تعلیم لے کر آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے. اگر اللہ کے ان صفات کے ساتھ مانتے ہو کہ وہ والا کل شعین قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, بےکل شعین علیم ہے, السمیع اور البصیر ہے, یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت طاری کرتا ہے, فعل لما یرید, وہ جو چاہے کر گزرتا ہے, اور وہ جب کرنے پر آئے تو کہتا ہے کن فیکون, وہ اس کا اختیار ایسا ہے جس چیز کو چاہے ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتی ہے, وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات, جس کے ساتھ ماننا اور ماننے کے بعد ماننا وہ معتبر ہے جس میں فرمایا سمعنا و اطعنا, جس میں سن کر صرف فرما برداری بھی ہو اس پر عمل بھی ہو. صرف سننے سے کہ سن لیا ہے اور زبان سے اقرار کر لیا ہے اس پر عمل نہیں ہے, تو یہ کوئی ماننا نہیں ہے. اس لیے فرمایا وقالوا سمعنا و اطعنا, انہوں نے مان کر جو ہے اس کو تسلیم کیا, ہم نے یہ دعوت سنی اور اس پر عمل پیرا ہو گئے, اسے تسلیم بھی کر لیا ہے, اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اس کے سامنے پیشی ہے, اس لیے یہ یقین ہے جو انہیں مجبور کرتا ہے. تو یہ ہے تقاضا اس ایمان کا. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ ایمان دے دے تو پھر کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا, پھر اس کا ڈر آئے گا, پھر اس کے آگے جھکیں گے, پھر اس کی فرما برداری کریں گے, اس کی عبادت پر رہ کر زندگی گزاریں گے. اور یہی اصل مطلوب ہے اللہ کو ماننے کا. اگر اس کی فرما برداری نہیں ہو رہی اسے مان پر, تو جان لیجئے ایمان نہیں. پھر آپ اللہ کو کیا مان رہے ہیں؟ جب اسے مالک نہیں مان رہے, اس کے غلام نہیں مان رہے, تو ایمان صحیح نہیں ہے. صرف زبان کا قول ہے, لیکن جب تک دل پر اس پر نہیں ٹھکتا اس وقت تک وہ ایمان وہاں کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن جو ہے تو وہی آئے گا جس کے ساتھ اطاعت بھی ہو, فرما برداری بھی ہو. اور جب انسان کسی کا فرما بردار ہو تو پھر بڑے دعوے سے اسے مانگتا ہے, پھر بڑے دعوے سے اسے معلوم ہوتا ہے وہ میری آیتیں پوری کرے گا, پھر میری دعائیں سنے گا, پھر انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور مانتا ہے. جب ہماری طرف سے کمی ہوتی ہے تو کس منہ سے مانگے؟ یہ ہوتا ہے جو تردد دل کے اندر پیدا ہوتا ہے, جس لیے دعا کرنے میں بھی ہچکچاتا ہے اور اسے یقین بھی نہیں ہوتا کہ میری مانی جا رہی. کیوں؟ اصل کمی اپنی طرف سے ہوتی ہے, اور وہ کمی ہے ایمان کی. کہ اصل ایمان نہیں ہے جو تقاضا ہے ماننے کا. اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمیں عطا کرے تاکہ اللہ کے فرما بردار بنے, اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں, دوسروں کو, انسانوں کو, یا جن کے پاس کوئی یہاں پر وسائل ہیں ان کی طرف نہ جائیں, ان کی فرما برداری نہ کریں, بلکہ اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو پھر ہی ہر شخص کی قسمت بھی بدلے گی اور پوری قوم کی قسمت بھی بدلے گی. مگر نہ دوسروں ہی کے محتاج رہے, غیروں ہی کے محتاج رہے, تو کبھی تبدیلی نہیں آئے گی, کبھی یہاں پر جو ہے ہمارے عزت نہیں ملے گی, اور کم ہی جو ہے اپنے پیروں پر جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک سرخ روئی نہیں ملے گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.